تحفہ رمضان میں سے اعتکاف کی فضیلت سے متعلق چند باتیں پڑھ کر سناتا ہوں. جو شخص خلوص کے ساتھ رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور دو حج اور دو عمرے کا ثواب ملتا ہے. نیز 40 دن تک سرحد اسلام کے محافظ کا درجہ حاصل ہوتا ہے, اور جو 40 دن تک سرحد اسلام کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک و صاف کر دیتا ہے جیسا کہ نومولود بچے کا حال ہوتا ہے. رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے, یعنی محلے کی مسجد میں ایک دو آدمی اعتکاف کریں گے تو پورے محلے کی طرف سے ذمہ داری ادا ہو جائے گی, اور اگر کسی نے بھی نہ کیا تو پورے محلے پر ترک سنت مؤکدہ کا گناہ ہوگا, اور اس کے لیے روزہ بھی شرط ہے. رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف اور اس میں روزہ بھی شرط ہے. آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے 20 رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہونا لازم ہے. آخر عشرے کے اعتکاف میں ضرورت شدیدہ کے بغیر مسجد سے باہر نکلنا حرام اور مفسد اعتکاف ہے, یعنی اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے. غسل واجب, نماز فرض کا وضو, پیشاب پیخانے کے لیے بقدر ضرورت مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے, اور اسی طرح اگر مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جانا بھی جائز ہے, لیکن اس میں فضول وقت نہ گزارے, بہت جلد واپس ہو جائے. نفل نماز باوضو رہنے, باوضو سونے اور تلاوت اور ذکر کرنے کے لیے وضو کرنے کے لیے باہر نکلنا جائز ہے, اس لیے کہ معتکف کا ہر وقت باوضو رہنا مسنون ہے, اور اگر مسجد کے اندر ٹب وغیرہ میں وضو کیا جا سکتا ہے تو باہر نکلنا جائز نہیں. ٹھنڈک کے لیے غسل کے لیے باہر نکلنا جائز نہیں, اگر نکلے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا. اگر پیشاب خانے کی حاجت کے لیے باہر نکلتا ہے, وہیں پر غسل خانہ بھی ہے اور اس میں پانی کی ٹنکی لگی ہوئی ہے, یا کسی خاص آدمی نے سمجھداری سے معتکف کے کہے بغیر از خود پانی رکھ دیا, تو ایسی صورت میں جب پاخانہ پیشاب کے لیے نکلے تو واپسی میں ضمناً غسل بھی کر سکتا ہے. اگر کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے یا کسی سے کہنے کی ہمت نہیں ہے تو کھانا لانے کے لیے بھی باہر نکل سکتا ہے, لیکن اس میں دیر نہ لگائے اور کھانا مسجد میں لا کر کھائے. معتکف کو اپنا ضروری سامان مسجد میں رکھنا جائز ہے, مگر زیادہ بکھیرا لانا مناسب نہیں, کیونکہ اس سے تو وہ بھی گھر بن جائے گا. پھر جس طرح گھر میں عبادت اور بیداری دشوار تھی, وہی بات مسجد میں ہو گئی. سب کا حاصل یہ ہوا کہ مسجد میں تو گھر کے فتنے سے خود کو چھڑا کے لائے تھے, وہاں تم نے اتنا بکھیرا اکٹھا کیا کہ وہ بھی گھر کی طرح ہو گئی. محققین کا مذہب اس کے متعلق سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہونے کا ہے کہ ایک کرلے سب سے بوجھ اتر گیا, ایک کرلے اس کی برکت اوروں کو بھی پہنچ جاوے وہ بھی محروم نہ رہیں. جیسے بہت کی برکت سے ایک نوازا جاتا ہے, ویسے ہی یہاں ایک کی برکت سے بہت سے بھی نوازے جاتے ہیں. تو ایک معتکف اور اس کی برکت سب گاؤں کو پہنچ رہی ہے, یہ معنی ہے سنت علی الکفایہ ہونے کے. اور اس کے معنی یہ نہ سمجھنا کہ ایک پر سب کا بوجھ لد جاوے گا بلکہ ایک کی برکت سے سب کا بوجھ اتر جائے گا. سبحان اللہ. حکایت: ایک مرتبہ ہمارے قریب کے گاؤں میں ایک شخص اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا تھا. گاؤں والے یہ سن گئے تھے کہ ایک کے کرنے سے سب پر سے بوجھ اتر جاتا ہے, تو اس کے معنی وہ یہ سمجھے کہ اس سے کہتے ہیں, ارے تو کہاں بیٹھے گا, سارا بوجھ گاؤں بھر کے گناہوں کا تجھ پر لدے گا. صاحب دار الرائق فرماتے ہیں کہ اعتکاف میں بہت سی خوبیاں اور محاسن ہیں. ایک یہ کہ بندہ اپنے دل کو امور دنیا سے فارغ کر کے مولا کریم کی طرف متوجہ کر لیتا ہے. دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے, اسی کا دھیان ہوتا ہے, گویا ایک طرح سے منقطع اللہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہونے والے گھر یعنی مسجد میں آ پڑتا ہے اور تبتل الیہ تبدیلا کی شان کا مشاہدہ کرتا ہے. مسجد تو مومن کے لیے ایک بڑے مضبوط قلعے کی مانند ہے, بالخصوص حالت اعتکاف میں, کیونکہ شیطان کسی معصیت کی جگہ بہکا کر لے جانے سے قاصر رہتا ہے. معتکف کے ظاہر حال سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی محتاج بھکاری سب سے بڑے شہنشاہ کے دربار میں دست سوال دراز کیے چلا آیا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ مانگوں گا ملے گا, مغفرت چاہوں گا بخش دیا جاؤں گا. ان کی ایک نگاہ کرم سے دنیا اور آخرت کے سب کام بن جاتے ہیں. جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, جس شخص نے گھر سے وضو کیا اور نہایت اچھے طریقے سے یعنی سنت طریقے سے وضو کیا, پھر باوضو ہو کر مسجد میں آیا, تو گویا یہ حق تعالی جل شانہ کی زیارت کے لیے آیا ہے, اور جس کی زیارت کی جائے اس پر حق ہو جاتا ہے کہ زیارت کو آنے والے کا اکرام کرے. کوئی سوالی کسی شریف انسان کے گھر کے آگے آ کر جم جائے اور کوئی سوال ڈال دے کہ جب تک میرا یہ سوال پورا نہ ہوگا میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا, تو انسان ضعیف البنیان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ کس طرح جلدی اس کا سوال پورا کیا جائے. تھوڑی دیر میں یا خود اس کو دے دلا کر راضی کر کے ٹال دیتا ہے یا چندہ کر کے اس کا سوال پورا کرتا ہے, تو رب کریم جو مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں, بلکہ کوئی نہ مانگے تکبر کرے تو ناراض ہو جاتے ہیں, اور جتنا کوئی سوال کرے بلکہ تمام جہان والے مردہ زندہ جن و انس مل کر اپنی ساری تمنائیں عرض کریں اور سب کی ساری تمنائیں پوری کر دیں, تو اللہ جل شانہ کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہ ہو. بھلا ان کے در پر معتکف اپنا بستر لگا لے تو وہ بے پایا رحمت والے کائنات کے مالک اس در پر آ پڑنے والے کو کیا کچھ نہ دیں گے اور کیا کیا انعام نہ فرمائیں گے, کبھی دست سوال خالی نہ لوٹائیں گے, بندے کو راضی کر کے ہی بھیجیں گے. سبحان اللہ. جس طرح پرندہ اپنے گھونسلے میں بسیرا کرتا ہے, اسی طرح معتکف مسجد میں بسیرا کر لیتا ہے, وہیں کھاتا پیتا اور سوتا ہے اور اللہ جل شانہ سے آس لگائے بیٹھا رہتا ہے کہ اللہ جل شانہ ضرور اس کو اور اس کے ماں باپ اولاد اور خیش و اقارب احباب کو بخشیں گے. اللہ میاں بھی آسرا لگانے والے کو محروم نہیں فرماتے, وہ تو خود ہی اعلان فرماتے ہیں, هل من مستغفر فاغفر له, هل من مبتلا فأعافيه الا كذا الا كذا, یعنی ہے کوئی معافی مانگنے والا ہم اس کو معاف کر دیں گے, کوئی مبتلائے درد و مرض ہم اس کو عافیت دیں گے, کوئی ایسا ہے تو بھلا اس در مسجد کے ملازم کو کیسے محروم فرمائیں گے. ملازم سے مراد یہاں ملازمت کرنے والا یعنی اس کا اہتمام کرنے والا, مسجد کے اندر اپنے آپ کو لازم کرنے والا. یہ تو آیا ہی اس لیے ہے کہ نظر کرم ہو جائے, بے شک اللہ پاک اپنے وعدے کے خلاف نہیں پر فرماتے. ایک جگہ کلام پاک میں فرماتے ہیں ان وعد اللہ حق فلا یغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اللہ کا وعدہ سچا ہے, سو تم کو حیات دنیا دھوکے میں نہ رکھے, اور کوئی دھوکے باز شیطان لعین تم کو اللہ کی باتوں سے دھوکے میں نہ رکھے کہ تم احکام خداوندی سے غافل ہو جاؤ اور مانگنا امید رکھنا ترک کر دو. دعا کیے جاؤ ضرور ان کی نظر کرم ہوگی. حضرت عطا خراسانی فرماتے ہیں معتکف کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے اس نے مولا کریم کی چوکھٹ پر سر رکھ دیا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ میری بخشش نہ فرماویں گے میں سر نہ اٹھاؤں گا. بندے کو بھی اپنے اظہار عبودیت کا معبود حقیقی کے در پر کیا اچھا موقع ملا. فتاوی عالمگیری میں مرقوم ہے کہ معتکف اپنی تمام حاجات دنیاویہ اور امور دنیاویہ سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو بالکلیہ عبادت اور رضا جوئی مولا کریم کے لیے سونپ دیتا ہے اور خدا تعالیٰ کی یاد میں لگ جاتا ہے. من جملہ ان میں سے نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا بھی ہے. معتکف اذان و جماعت کا بڑا خیال رکھتا ہے, جماعت سے نماز پڑھنے کا شوق مند رہتا ہے, یہی انتظار کرتا ہے, اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا نہایت محبوب عمل ہے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال احدکم فی الصلاۃ ما دامت الصلاۃ تحبسہ. تم میں ہر شخص نماز ہی میں شمار ہوتا ہے جب تک اس کو نماز روکتی ہے, یعنی جماعت کی خاطر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے یا وقت ہوتے ہی مسجد میں آ جاتا ہے. کام دھندے میں بھی یہی خیال رکھتا ہے کہ میری نماز با جماعت فوت نہ ہو جائے, گویا اس کا دل نماز ہی میں پڑا رہتا ہے. ایسے شخص کو ہم وقت نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. ظاہر ہے کہ معتکف بھی مسجد ہی میں رکا ہوا ہے اور نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے, لہذا اس کو بھی ہر وقت نماز پڑھتے رہنے کا ثواب ہوگا. پورے کے پورے 10 روز گویا کہ وہ نماز میں ہے. سبحان اللہ. فتاوی عالمگیری میں ہے کہ معتکف ایک طرح سے فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے, جس کی شان یہ وارد ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے اللہ تعالیٰ کی بالکل نافرمانی نہیں کرتے, جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے رہتے ہیں. دوسری جگہ اللہ پاک کا ارشاد ہے فرشتے رات دن اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے ہیں, ذرا نہیں تھکتے. سو معتکف بھی ایک طرح اسی کے مشابہ ہو جاتا ہے, تو کیا اس نعمت کی قدر نہ کی جائے؟ چند روزہ زندگی ہے, جو کرے گا پا لے گا, ورنہ یہاں کا یہی چھوڑ جائے گا. کسی عربی شاعر نے کہا ہے, اس کا ترجمہ ہے اے وہ شخص جو دنیا اور اس کی زینت سے بھائی باتیں نہیں کرو, یہ الگ الگ بیٹھو, ایک ادھر بیٹھو ایک ادھر بیٹھو, چلو ادھر. ہاں اے وہ شخص جو دنیا اور اس کی زینت سے دھوکے میں آ گیا ہے, قسم ہے خدا کی یہ دھوکا عن قریب تجھ کو ہلاک کر دے گا. تو زندگی پر ایسا عاشق ہوا ہے کہ اس سے علیحدگی گوارا نہیں کرتا, جس طرح کوئی پانی پر آ کر واپس جانا ہی نہ چاہتا ہو. ہر شخص یقیناً قبر میں جانے والا ہے, اگرچہ اس کی عمر اس کی امیدیں کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو. جاگنا ہے جاگ لے, افلاک کے سائے تلے حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. اللہ, اور بہت سے فضائل اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں معتکف کے. بس ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ اعتکاف کے مسائل ہیں, ان کو جو جس کو شوق ہو اعتکاف کرنے کا پہلے ان کے مسائل کا اچھی طرح مطالعہ کر لیا, کیونکہ بعض لوگ مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اعتکاف ان کا فاسد ہو جاتا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف کے اندر جو ہے جو اس کی روح ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہونا, تو جب ہی ممکن ہے کہ جب اس میں مناسب طریقے سے خلوت اختیار کی جائے. اگرچہ اعتکاف میں بالکل خاموش رہنا, چپ رہنا مکروہ ہے, یہ نہیں کہ بالکل زبان کو بند کر کے بیٹھ جائے. ذکر و تلاوت اور عبادت تو اپنی جگہ ہے, لیکن ہلکی پھلکی بات جو فضول نہ ہو اور گناہ کی بات نہ ہو, فوش کلامی نہ ہو, لہو لعب نہ ہو, وہ کر سکتے ہیں. لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جہاں دو آدمی تین آدمی بیٹھ گئے اور یا تو کھانے پینے میں زیادہ انہماک ہوتا ہے, یا پھر یہ کہ بات چیت کے اندر جو ہے زیادہ وقت خراب کرتے ہیں اور اعتکاف کا جو ہے وہ فضیلت ضائع ہو جاتی ہے اور نقصان پہنچتا ہے بہت زبردست. تو لہذا زبان کو بھی جو ہے بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے, اور جو ہے کوئی فحش اور لغو بات اور فضول بات جس میں دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو, نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا, اس سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے. اور تاکہ یہ ہے کہ وہ بے شک سو جائے, سارا وقت سوتا بھی رہے تو بھی اس کا عبادت میں شمار ہوگا. اگر اندیشہ ہو کہ زبان گناہ میں مبتلا ہو جائے گی یا فضول باتوں میں لگ جائیں گے یا اور کاموں میں انہماک ہو جائے گا, تو اس سے بہتر ہے کہ وہ سوتا رہے, کیونکہ سونے والا بھی عبادت میں ہے اعتکاف میں. جن خوش نصیبوں کو حشر کے میدان اور سخت گرمی والے دن میں جب آفتاب ایک میل کے فاصلے پر آ جائے گا اور لوگ پسینہ پسینہ ہو رہے ہوں گے, عرش الٰہی کے سائے میں جگہ دی جائے گی اور اس کے سائے میں کھڑے ہوں گے, ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس کا قلب مسجد کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہو. اس کا دل یہی چاہتا ہے کہ مسجد میں بیٹھا رہے, جیسے مچھلی کو پانی میں چین آتا ہے اس کو مسجد میں اطمینان رہتا ہے. ایک حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, سید الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اس کو مسجد سے محبت ہو گئی ہے, اس کا دل مسجد ہی میں لگتا ہے, تو تم اس کے ایماندار ہونے کی شہادت دو. خداوند تعالی بھی کلام پاک میں فرماتے ہیں, اور اللہ کی مساجد کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پاک اور روز قیامت پر ایمان لائے ہیں. جن کیا جواد میاں کا ختم ہوا ہے, ہمارے محمد ہاشم خان صاحب ان کے بیٹے ہیں, تراوی میں ان کا قرآن پاک ختم ہوا ہے, اس نسبت سے اور خاص طور سے یہ مہینہ اس رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے اس کا تعلق قرآن پاک سے بہت خاص تعلق ہے, کیونکہ اسی مہینے میں نازل ہوا, اور قرآن پاک کا پڑھنا بہت ہی مبارک لوگوں کو اس کا ذوق و شوق ہوتا ہے, اور بہت ہی نامبارک وہ شخص ہے, اللہ اپنی پناہ میں رکھے, جس کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نہیں, کلام الہی سے ذوق و شوق نہیں. بلکہ ایک حکیم الامت کا ایک ملفوظ بھی آیا تھا بہت ہی زبردست, وہ بھی پڑھ کر سناتا ہوں. حفاظ کے لیے حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کا کلمہ, کلمہ حکمت. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں, روز مرہ قرآن کون پڑھتا ہے, حافظ بھی تو رمضان ہی میں مشق کرتے ہیں. چنانچہ ایک حافظ فخراً کہتے تھے کہ میں صرف رمضان ہی میں پڑھتا ہوں, مگر یہ کہنا ایسا ہی ہوا جیسے کوئی کہے کہ فلاں میرا محبوب ہے مگر میں اسے سال بھر کے بعد ہی دیکھتا ہوں اور پہچان لیتا ہوں. اب تو اس پر فخر کرتے ہیں کہ سال بھر قرآن نہیں پڑھتے اور رمضان میں تراویح میں سنا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر محض حافظ ہو جانا کمال ہے تو بہت سے بھوت بھی حافظ ہوتے ہیں. چنانچہ بہت سے واقعات سنے ہوں گے کہ فلاں عورت پہ جن آتا ہے اور وہ قرآن پڑھتا ہے. تو اصل کمال حافظ ہونا نہیں ہے بلکہ تعلق مع اللہ اور تعلق مال قرآن ہے. اسی کی تکمیل اور تحصیل کے لیے حافظ بنائے جاتے ہیں, یعنی حافظ بننا جو ہے برائے حفظ نہیں ہے بلکہ حافظ بننے سے اللہ تعالیٰ کے قرب میں اور اللہ کے تعلق میں تسہیل ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے اور تکمیل ہوتی ہے. اصل مقصود اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. سو اگر ایسا تعلق ناظرہ خواہ رکھے، یعنی جس کو حفظ نہیں ہے لیکن قرآن پاک سے ایسا تعلق ہے، وہ ہزار درجے افضل ہے ایسے حافظ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت ہی خاص تعلق کلام الہی سے نصیب فرما دے. تو اس میں قرآن مجید پڑھنے کی کچھ فضیلتوں کا بیان ہے، بہشتی زیور سے پڑھ کر سنا رہا ہوں، چند فضائل سنا دیتا ہوں. آج یہ اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو بہت دل چاہا کہ اس کا تذکرہ بار بار ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذوق و شوق نصیب فرمائے. حدیث میں ہے کہ جس وقت چاہے کوئی تم میں کا اپنے پروردگار سے گفتگو کرنا تو چاہیے کہ قرآن پاک پڑھے. سبحان اللہ، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا گویا حق تعالی سے بات چیت کرنا ہے. زیادہ غنی لوگوں میں قرآن کے اٹھانے والے ہیں، یعنی حامل قرآن، حافظ قرآن، یعنی وہ لوگ جن کے سینے میں اللہ تعالی نے اس کو یعنی قرآن کو رکھا ہے. اللہ اس کی قدردانی نصیب فرمائے. ہمارے تو معیار ایسے ہیں کہ ہم بنگلے والوں کو، گاڑی والوں کو، شان و شوکت والوں کو اشراف امت سمجھتے ہیں اور مالدار سمجھتے ہیں. اصلی مالدار وہ ہے جس کے سینے میں قرآن پاک ہے. مطلب یہ ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس سے بڑھ کر کوئی غنی یعنی مالدار نہیں. اس پر عمل کرنے کی برکت سے حق تعالی باطنی غنا مرحمت فرماتے ہیں، باطنی مالداری، اور ظاہری کشائش بھی میسر ہوتی ہے. یعنی ایسے لوگوں کو اللہ دنیا میں بھی خیر و برکت سے نوازتے ہیں، ان کی روزی کشادہ ہوتی ہے اور ان کی روزی میں برکت ہوتی ہے. چنانچہ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک مرد کثرت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آتا تھا دنیاوی حاجتوں کے لیے. سو کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مرد سے کہ جا اور پڑھ خدا کی کتاب یعنی قرآن مجید. سو چلا گیا وہ مرد، پس نہ پایا اس کو حضرت عمر نے ایک عرصہ. پھر آپ رضی اللہ عنہ اس سے ملے اور آپ اس کے شاکی یعنی شکایت کی اس سے، یعنی اس وجہ سے شکایت فرمائی کہ تمہاری ہم کو تلاش تھی، بغیر اطلاع کہاں چلے گئے. جب کوئی کثرت سے آمد و رفت رکھتا ہے پھر دفعتاً آنا چھوڑ دے تو انسان کو فکر ہو ہی جاتی ہے کہ نہ معلوم کہاں چلا گیا، کس حال میں ہے. سو اس نے جواب دیا، میں نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کی کتاب میں وہ چیز پا لی جس نے مجھے عمر کے دروازے سے غنی اور بے پرواہ کر دیا. سبحان اللہ، واہ واہ. یعنی قرآن مجید میں مجھے ایسی آیت مل گئی جس کی برکت سے میری نظر مخلوق سے ہٹ گئی اور خدا تعالی پر بھروسہ ہو گیا. تمہارے پاس دنیا کی حاجت کے لیے آتا تھا، اب آ کر کیا کروں. غالباً مراد اس سے اس قسم کے مضامین ہوں گے جو اس آیت میں مذکور ہیں، وفی السماء رزقکم وما توعدون، یعنی تمہاری روزی آسمان ہی میں ہے اور جس چیز کا تم وعدہ کیے گئے ہو وہ بھی آسمان ہی میں ہے، یعنی تمہاری روزی وغیرہ. سب کاموں کا بندوبست ہمارے ہی دربار سے ہوتا ہے، پھر دوسری طرف متوجہ ہونے سے کیا نتیجہ. حدیث شریف میں ہے کہ افضل عبادت قرآن پاک کی قرأت ہے، یعنی بعد فرائض کے تمام نفل عبادت میں قرآن پاک کا پڑھنا افضل ہے. حدیث میں ہے کہ تعظیم کرو قرآن کے یاد رکھنے والوں کی، یعنی حفاظ کرام کی، جس نے ان کی تعظیم کی پس بے شک اس نے میری تعظیم کی، اور آپ کی تعظیم کا واجب ہونا ظاہر ہے. حدیث شریف میں ہے، تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک پڑھا اور قرآن پاک پڑھایا. حدیث شریف میں ہے، جس نے قرآن پڑھایا اور عمل کیا اس چیز پر جو اس میں ہے، یعنی اس کے احکام پر عمل کیا، پہنائے جاویں گے اس کے والدین کو تاج قیامت کے دن، جس کی روشنی زیادہ عمدہ ہوگی آفتاب کی روشنی سے دنیا کے مکانوں میں، جبکہ وہ آفتاب تم میں ہو، یعنی دنیا میں جبکہ تمہارے گھروں میں آفتاب روشن ہو، جیسی اس کی روشنی ہے اس سے بڑھ کر اس تاج کی روشنی ہوگی. بس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں جس نے خود عمل کیا اس پر، یعنی قرآن پاک پر جس نے عمل کیا، اس کا کیا بڑا درجہ ہوگا، جبکہ اس کے طفیل سے اس کی والدین کو یہ رتبہ عنایت ہوا. حدیث شریف میں ہے جس نے قرآن پاک پڑھا پھر خیال کیا اس نے کہ کوئی خدا کی مخلوق میں سے اس نعمت سے بڑھ کر نعمت دیا گیا ہے جو اس کو ملی ہے, سو بے شک حقیر کر دیا اس چیز کو جسے اللہ تعالیٰ نے بڑا کیا ہے اور بڑھا دیا اس چیز کو جسے اللہ تعالیٰ نے حقیر کیا ہے. یعنی کوئی آدمی کسی کی دنیا دیکھ کر لالچ کرے, کوئی حافظ ہے حافظ قرآن ہے اور وہ دوسروں کے شان و شوکت پہ مال و دولت پہ یا کسی بھی نعمت پہ جو ہے لالچ کرے کہ یہ میرے پاس نہیں ہے, میں غریب ہوں حقیر ہوں محروم ہوں, تو اس نے اس چیز کو بڑھا دیا جسے خدا تعالیٰ نے حقیر کیا ہے. یعنی دنیا کو اللہ نے ذلیل کہا ہے تو اس نے ذلیل چیز کو بڑھیا بنا دیا اپنی نظر میں, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمت دی ہے قرآن پاک کی اس کے سینے میں قرآن ہے, نعوذ باللہ من ذالک, اس نے اس کو حقیر نعمت جان لیا جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت سے نوازا ہے. نہیں زیبا ہے قرآن جاننے والے کو تیزی کرنا اس شخص سے جو اس سے تیزی کرے, اور نہ جہالت کرنا اس شخص سے جو اس سے جہالت کرے اور ایسا نہ کرے لیکن معاف کرے اور درگزر کرے بسبب عزت قرآن کے. یعنی اہل علم اور قرآن جاننے والوں کو چاہیے کہ دنیا کی تمام نعمتوں سے قرآن پاک کے علم کو اعلیٰ اور افضل سمجھیں. اگر انہوں نے قرآن کے علم سے بڑھ کر کسی چیز کو سمجھا تو جس چیز کو خدا نے بڑا کیا تھا اس کو حقیر کر دیا, اور حاکم جس چیز کو بڑا کرے اس کا حقیر کرنا کس قدر بڑا جرم ہے. اور اہل قرآن کو چاہیے کہ لوگوں سے جہالت اور بد اخلاقی سے پیش نہ آویں کہ قرآن کی عزت اور عظمت اسی بات کو چاہتی ہے, اور اگر ان سے کوئی جہالت کرے تو اس کی جہالت کو معاف کریں. حدیث شریف میں ہے کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو آسمانوں سے اور زمین سے اور ان لوگوں سے جو ان آسمان اور زمینوں میں ہیں. یعنی قرآن مجید کا درجہ تمام مخلوق سے اعلیٰ ہے, اور قرآن مجید خدا تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ہے. ان کا بھی ختم, تمہارا بیٹا ختم ہوا آج, میرے سید مصباح الحسن کی بیٹی ماشاءاللہ, ان کا بھی آج ختم ہوا ہے تراویح میں, اور کل ان کے دوسرے بیٹے کا ختم ہے دوسرے بھائی کا, پھر تیسرے دن تیسرے بیٹے کا ختم ہے ماشاءاللہ. ہیں دو کا ہو گیا, ہاں ان کا میں دو کا ہو گیا اور ماشاء اللہ اب کل تیسرے کا ہے, تینوں بیٹے حافظ ہیں ماشاء اللہ اور بہت اچھے. میں دیکھتا ہوں ماشاء اللہ یہ مسجد میں خود ہی اہتمام کرتے ہیں نماز کا, کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو ماشاء اللہ, فجر کی نماز سے لے کر عشاء تک میں ان کو دیکھتا ہوں کہ سب بچے ماشاء اللہ خود اہتمام کرنے والے ہیں نماز کا. اچھا ایم آر کا بھی ختم ہے, اچھا ماشاء اللہ, ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا حافظ ہے ماشاء اللہ, شاباش, بہت خوشی کی بات ہے, بہت مبارک ہیں وہ لوگ جن کے سینوں میں قرآن پاک ہے, اور ان کے والدین اور رشتہ دار بھی بہت مبارک ہیں. شاید اس میں ابھی آئے گا لیکن وہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ ہمارے اس بات کو بہت بیان فرماتے تھے کہ حافظ بچوں کو 11 پاسپورٹ ملیں گے قیامت کے دن, 11 پاسپورٹ, ایک خود اپنے اس سے اس خود اپنے پاسپورٹ ملے گا بخشش کا, اس سے خود بخشا جائے گا, اور 10 پاسپورٹ وہ ہوں گے اس کے پاس, یعنی کہ 10 سفارشیں اس کے پاس ایسی ہوں گی کہ جن کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی رشتہ داروں میں سے, ان کو بخشوائے گا. اس وقت پتہ چلے گی قرآن پاک کی قدر و قیمت کہ کس قدر اعلیٰ درجے کی اللہ تعالیٰ نے قیمت اس کو نعمت دی ہے, یہ وہاں پتہ چلے گا. جہاں لوگوں کو مصیبت پڑی ہوگی کہ کس طرح کوئی ایک ایک نیکی کو لوگ جو ہے وہ ترس رہے ہوں گے, اور وہاں یہ حافظ بچے اور جو ہے خود بھی انشاءاللہ جنت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے, اور اپنے رشتہ داروں کو بھی یہ بخشوائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی عظمت اور اس کی قدر اور اس کی قیمت کی توفیق نصیب فرمائے. حدیث شریف میں ہے جس نے سکھائی کسی اللہ کے بندے کو ایک آیت خدا کی کتاب کی, سو وہ سکھانے والا آقا ہو گیا اس کا, یعنی لائق ہے اس کو اس کی مدد نہ کرنا اور نہ اس استاد پر کسی دوسرے کو ترجیح دینا یعنی اس طالب علم کو. اور جس کا رتبہ استاد سے بڑا نہ ہو, بس اگر وہ یعنی طالب علم ایسا کرے تو اس نے توڑ دیا ایک حلقے کو اسلام کے حلقوں میں سے, یعنی ایسی حرکت کرنے سے اس نے اسلام میں بڑا فتنہ ڈالا اور بڑے عظیم الشان شریعت کے حکم کی تعمیل نہ کی, جس کی بے برکتی اور سزا کا دارین میں سخت اندیشہ ہے. حدیث شریف میں ہے, جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس کی تفسیر اس کے معنی سمجھے اور اس پر عمل نہ کیا تو دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنایا. یعنی قرآن پاک کو پڑھ کر اس پر عمل نہ کرنا بہت بڑا سخت گناہ ہے. مگر جاہل لوگ خوش نہ ہوں کہ ہم نے پڑھائی نہیں, سو ہم اگر اس کے احکام پر عمل نہ کریں گے تو کوئی مذائقہ نہیں, اس لیے کہ ایسے جاہل کو دگنا گناہ ہوں گے, ایک علم حاصل نہ کرنے کا, دوسرا اس پر عمل نہ کرنے کا. جیسے حضرت نے سنایا تھا کہ رمضان شریف میں ایک مولوی صاحب ایک گاؤں میں گئے اور وہاں جا کر رمضان شریف کا احکامات اور فضیلتیں بتائیں, اور بتایا کہ رمضان وہ گاؤں والے جاہل تھے, بالکل ہی بہت ہی پیٹ بھر کے جاہل تھے. انہوں نے پوچھا, جب انہوں نے معلوم ہوا انہیں مولوی صاحب سے کہ صبح سے شام تک بھوکا رہنا پڑے گا, تو ڈر گئے. اور پھر انہوں نے خفیہ آپس میں گھسر گھسر کر کے مولوی صاحب سے پوچھا کہ رمضان آتا کدھر سے, تو مولوی صاحب نے کہا کہ مغرب کی طرف سے آتا ہے, چاند نکلتا ہے مغرب کی طرف سے آتا ہے, 29 تاریخ کو آئے گا یا 30 تاریخ کو. تو انہوں نے آپس میں طے کر لیا خفیہ طریقے سے کہ ہم اس کو آنے ہی نہیں دیں گے. تو جب 29 تاریخ ہو گئی تو وہاں شہر کے باہر چلے گئے مغرب کی طرف, تو کوئی نہیں آیا. پھر 30 تاریخ کو گئے تو ایک شامت کمارا بیچارہ ایک شخص آ رہا تھا اونٹ پر سوار, تو دوری سے گاؤں والوں نے پوچھا کہ کون ہو تم؟ اس نے کہا کہ بھائی میں گاؤں میں آ رہا ہوں. کیا نام ہے تمہارا؟ اب وہ بدقسمتی سے اس کا نام ہی رمضان تھا, اس نے کہا رمضان علی. تو انہوں نے سوچا کہ بس یہی ہے, تو اس کو مار پٹائی کر کے باہر نکال دیا اور ہاتھ جھاڑ کے آ گئے کہ نہ رمضان آیا نہ ہم پر روزہ فرض ہوگا. جو مولوی صاحب آئے اگلے کچھ عرصے کے بعد, پوچھا کہ رمضان کے روزے رکھے؟ تو انہوں نے کہا کہ روزے ہم پر فرض ہی نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے رمضان کو آنے ہی نہیں دیا, وہ جیسے آیا ہم نے اس کے مار کے بھگا دیا. تو یہ جاہلوں کے کام ہے. جو یہ احمق ہے وہ شخص, اللہ اسی حماقت سے ہمیں بچائے کہ وہ سمجھے کہ ہم نے قرآن پڑھائی نہیں تو عمل کرنے کا کوئی ہمیں کوئی گناہ نہ ہوگا عمل نہ کرنے کا. تو فرمایا کہ ایسے جاہل کو دگنا گناہ ہوگا, ایک علم حاصل نہ کرنے کا, دوسرا عمل نہ کرنے کا. اگرچہ حفظ نہ کر سکے لیکن احکام کو معلوم کرنا فرض ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے, اور اس پر پھر عمل کرنا فرض ہے. وہاں جان نہیں چھوٹے گی کہ ہمیں معلوم نہیں تھا, وہاں یہ بہانہ نہیں چلے گا. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص قرآن شریف پڑھے اور اس کو حفظ کر لے اور اس کے حلال کو حلال سمجھے اور اس کے حرام کو حرام سمجھے, داخل کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں اور شفاعت قبول کرے گا اس کی 10 آدمیوں کے حق میں, اس کے خاندان والوں میں سے, کہ ان میں سب کے سب ایسے ہوں گے کہ ان کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہوگی. اللہ اکبر, یہ قرآن پاک کا کس قدر عظیم الشان نام ہے. حدیث شریف میں ہے, میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں پڑھتا ہی جاؤں, مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے اس میں کہ کس قدر انعامات ہیں. افسوس یہ ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے سے اتنے متاثر ہو گئے ہیں کہ نظر میں بس دنیا ہی سمائی ہوئی ہے, دل میں دنیا ہی کی قیمت ہے. لیکن 2 منٹ کو, ہمارے حضرت بھی فرماتے تھے کہ 2 منٹ کو روزانہ اگر کوئی شخص مراقبہ کر لے کہ بھائی ہم نے اس دنیا سے ایک دن جانا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کی ایک زندگی آنے والی ہے. حضرت فرماتے تھے بھائی موت کے تذکرے سے لوگ گھبراتے ہیں, اس لیے میں نے نام ہی یہ رکھا ہے پردیس میں تذکرہ وطن. سبحان اللہ, یہ دنیا پردیس ہے, وطن ہمارا آخرت ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو وطن سمجھ لیا اور آخرت کو ایک خیالی چیز خیال کیا ہوا ہے کہ وہ کوئی خیالی چیز ہے، بس ہاں ثواب ہے، جہنم ہے، دوزخ ہے، یقین نہیں ہے ہمارے دل میں، ذرا دیر کو سوچے کہ اب واقعی آخر ایک دن مرنا ہے. ہمارے حضرت کے اشعار بھی ہیں حضرت میسا رحمۃ اللہ علیہ کے، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، چلے پڑھ ہی دیتا ہوں، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا، پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، اپنے دل کو ہے ان سے لگانا، اپنے دل کو ہے ان سے لگانا، اور چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا، چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا، اپنے دل کو ہے ان سے بچانا، اپنے دل کو ہے ان سے بچانا. اس کو کتنی حماقت کا سودا ہے، اکثر لوگ عمر بھر اسی میں گنوا دیتے ہیں، اپنے دنیا کے مال و دولت اکٹھا کرنے میں، دنیا کے زیب و زینت حاصل کرنے میں، دنیا میں اپنے مستقبل کو سیٹ کرنے میں. حالانکہ ذرا دیر کوئی دو منٹ کا مراقبہ کر لے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارا مستقبل کیا ہے. ہمارا مستقبل آخرت ہے، ہمارا مستقبل آخرت ہے. یہ دنیا دنیا دار لوگ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ تنگ نظر ہیں، حالانکہ مولوی سے زیادہ وسعت نظر، نظر وسیع نظر کوئی نہیں ہے. تنگ نظر تو تم دنیا دار ہو، تمہاری نظر بس دنیا ہی پہ، نیچے کی اسفل چیزوں پہ لگی ہے، گھٹیا چیزوں پہ. اور مولوی تو کتنا وسیع نظر ہے، اس کے انجام پہ نظر ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، اور آخرت کی زندگی پر اس کی نظر ہے. تو خود ہی فیصلہ کر لو کہ وسیع نظر کون ہے اور تنگ نظر کون ہے. تمہاری نظر بس یہی موت تک ہی ہے، اور مولوی موت کے بعد والی زندگی کو بھی سوچتا ہے کہ ہمارے بعد والی زندگی میں ہمارا کیا ہوگا. وہاں کی کرنسی جمع کرتا ہے، عقل مند آدمی آخرت کی کرنسی جلدی جلدی جمع کر رہا ہے، اور بیوقوف آدمی دنیا ہی میں لگا ہوا ہے. عمر گزر جاتی ہے اس کی، اور اتنے بڑے بڑے فضائل دیکھو، ذرا ذرا سی بات پہ اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں. بتایا تھا کہ اس میں کتاب میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہر تراویح کے ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 2500 نیکیاں لکھتے ہیں، 2500. اب بتائیے کوئی شمار ہے. اور جگہ جگہ میں ان سے حافظ عمر صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ ایک دن آئے ہوئے تھے، میرے منہ سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے جنت کے خزانے جمع کرنے کے لیے اور ان پر اپنی رحمتوں کو لٹانے کے لیے جگہ جگہ مدد بھی فرمائی. لیکن پھر میں نے کہا کہ یہ تو کم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ مدد فرمائی ہے، ہر جگہ یعنی ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. لیکن بس ذرا سی انسان کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، ذرا سی اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو کتنے کس قدر وہ مالدار ہو کے دنیا سے جائے گا. حدیث شریف میں ہے کہ جس نے سنا ایک حرف خدا کی کتاب سے باوضو لکھی جائیں گی اس کے لیے 10 نیکیاں، یعنی 10 نیکیوں کا ثواب، اور دور کر دیے جائیں گے اس کے 10 گناہ، اور بلند کیے جائیں گے اس کے 10 درجے. اور جس نے پڑھا ایک حرف اللہ کی کتاب سے نماز میں بیٹھ کر، یعنی جبکہ نماز بیٹھ کر پڑھے، اور نماز نفل مراد ہے کیونکہ فرض کے اندر بے عذر کے بیٹھنا جائز نہیں ہے، قیام فرض ہے، اس لیے کہ فرض نماز بغیر عذر بیٹھ کر جائز نہیں اور عذر کے ساتھ جائز ہے. سو عذر کے ساتھ جب بیٹھ کر نماز پڑھے تو کھڑے ہونے کے برابر ثواب ملتا ہے. ہاں نفل نماز میں بھی اگر کسی عذر سے بیٹھ کر پڑھے تو کھڑے ہونے کے برابر ثواب ملتا ہے. تو لکھی جائیں گی اس کے لیے 50 نیکیاں. یہ تو تھا کہ غیر نماز میں سننا، سننے کا ثواب، کہ 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اب نماز میں اس کا اور زیادہ ثواب ہو گیا. یہ دیکھو، یہ ہے ذخیرہ آخرت کا، یہ ہے مالدار آدمی. اور باقی جو اس دنیا کے مال و دولت کو اور روپے پیسے کو سمجھ رہا ہے اصل دولت، تو قبر میں یاد کر لیا کرے قبر میں میرے ساتھ کیا چیز جائے گی. بس یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی مبارک پہ لکھا رہتا تھا کہ کفا بالموت واعظہ، کہ موت بہترین واعظ ہے، کافی ہے. جس شخص نے موت کا مراقبہ کر لیا کہ مجھے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، تو بس پھر اس کے لیے اور کسی واعظ کی ضرورت نہیں، بس خود ہی اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. تو جن لوگوں نے دنیا کو اپنا منتہا نظر بنا رکھا ہے، در حقیقت وہ تنگ نظر ہیں اور بہت گھاٹے میں ہیں. وہ اللہ تعالی ہمیں گھاٹے کے سودے سے بچائے اور اعلیٰ سودے کی طرف اللہ تعالی ہمارے قدم کو تیز تر کر دے. تو فرمایا کہ بیٹھ کر پڑھنے میں تو 50 نیکیاں ملیں، اور دور کر دیے جائیں گے اس کے 50 گناہ، اور بلند کیے جائیں گے اس کے لیے 50 درجے. یہ قرآن پاک کا اعزاز ہے. دیکھو، جس کو حفاظ کرام بازے ایسی تیزی سے پڑھتے ہیں، جو حضرت نے کتاب میں لکھا تھا کہ بس اتنا سمجھ میں آتا ہے، گن 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 غفورا بن 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 شکورا، اور یہ دھاڑ رکوع میں گئے، یہ دھاڑ سجدے میں گئے، وہ ایک دم کھڑے ہو گئے. ابھی بےچارا مقتدی اٹھ ہی رہا ہے، وہ ان کی سورہ فاتحہ بھی ختم ہو چکی، پھر ابھی بےچارہ وہ رکوع میں گیا، وہ سجدے میں پہنچے ہوئے ہیں، تھڑا دھڑ نماز چل رہی ہے. یہ بہت گستاخی کی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر نعمت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. یہ نہیں کہتے کہ بہت آہستہ پڑھے، مناسب رفتار ہو کہ خوش ذوقی کے ساتھ پڑھے، بشاشت کے ساتھ پڑھے، تو پیچھے پڑھنے والوں کو بھی پھر مزہ آتا ہے. جس نے پڑھا اللہ کی کتاب سے ایک حرف کھڑے ہو کر، لکھی جاویں گی اس کے لیے 100 نیکیاں، اور دور کیے جاویں گے اس کے 100 گناہ، اور بلند کیے جاویں گے اس کے 100 درجے. دیکھیے، ایک حرف کے اوپر ہے یہ ثواب، ایک حرف پہ. اور پورے قرآن پاک کے کتنے حروف ہوتے ہیں، ذرا سی محنت ہے پورے رمضان شریف کی. الحمدللہ ہمارے یہاں ہمارے بیٹے پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے، ایک سپارہ روز پڑھتے ہیں. مجھے تو بہت ہی مزہ آتا ہے الحمدللہ. ہلکی تراوی بھی ہلکی ہے، نہ بہت تیز پڑھنی پڑتی ہے، اور سب الفاظ سمجھ میں آتے ہیں، سمجھ میں آتے ہیں نا بھائی. قرآن پاک اللہ کا شکر ہے بہت اچھی طرح پڑھتے ہیں. باقی وہ لطیف ہو جاتی ہے، اٹکن آ جاتی ہے، وہ تو ایک اپنی جگہ ہے، لیکن قرآن پاک سننے کا مزہ آتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے. اور جس نے قرآن پڑھا اور اس کو ختم کیا، لکھے گا اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کے لیے ایک دعا جو فی الحال مقبول ہو جاوے یا بعد چندے مقبول ہو. یعنی اس کو اختیار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ دعا چاہے یہاں دنیا میں مانگ لے تو وہ ضرور قبول ہوگی، اور اس کو آخرت کے لیے مؤخر کرنا چاہے کہ میں وہاں مانگوں گا، تو پھر اس کا اختیار ہے بندے کو کہ وہاں مانگے. ظاہر ہے کہ جو سب سے عقل مند آدمی ہوگا وہ آخرت میں مانگے گا، تاکہ وہاں کی بڑی بڑی نعمتوں کا سوال کرے گا. دنیا میں بھی مانگنا جائز ہے، دنیا بھی مانگنا جائز ہے. حدیث میں ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور پروردگار کی حمد کی اور درود بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مغفرت مانگی اپنے پروردگار سے، سو بے شک اس نے بھلائی کو مانگ لیا اس کے مقام سے. مطلب یہ ہے کہ بھلائی کو اس کی جگہ سے طلب کر لیا، یعنی جو طریق دعا کے قبول ہونے کا تھا اس کو برتا، جس سے دعا جلد قبول ہونے کی امید ہے. اور خدا تعالی کی تعریف میں خواہ الحمدللہ کہے یا کوئی اسی معنی کا کلمہ. اور قرآن پاک کی تلاوت کے بعد اس خاص طریقے سے دعا مانگنا قبولیت میں خاص اثر رکھتا ہے، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوا. حدیث میں ہے کہ اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھلاؤ، اس لیے کہ بے شک وہ سورت تونگری کی ہے، یعنی اس سے مال میں برکت ہوتی ہے، اس کے پڑھنے سے تونگری میسر ہوتی ہے، اور ضروری خرچ اچھی طرح میسر ہو جاتا ہے، اور غنائے باطن بھی میسر ہو جاتا ہے، یعنی وہ مخلوق سے غنی ہو جاتا ہے، مستغنی ہو جاتا ہے. جیسا کہ دوسری حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ ہر شب کو پڑھے اس کو تنگی رزق کبھی نہ ہوگی. اور عورتیں چونکہ ضعیف القلب ہوتی ہیں، ذرا سی تنگی میں بہت پریشان ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کی خصوصیت فرمائی، ورنہ اس کا پڑھنا غنا کے حاصل ہونے کے لیے سب کو مفید ہے، خواہ مرد ہو یا عورت. ایک دو باتیں اور رہ گئیں، پڑھ کر پھر ختم کرتا ہوں. حدیث شریف میں ہے کہ زیادہ اچھا لوگوں میں قرآن پڑھنے کے اعتبار سے وہ شخص ہے جس وقت وہ قرآن پڑھے تو یہ سمجھے کہ خدا تعالیٰ سے ڈر رہا ہے، یعنی تلاوت کرنے والے کو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ خدا تعالیٰ سے ڈر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح اہتمام سے پڑھے جیسے کہ ڈرنے والا اہتمام سے کلام کرتا ہے کہ کوئی حرکت حاکم کے سامنے بے موقع نہ ہو جاوے۔ اور قرآن مجید کے پڑھنے کا عمدہ طریق یہ ہے کہ باوضو قبلے کی طرف بیٹھ کر عاجزی سے تلاوت کرے اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوں، اور اگر معنی جانتا ہو تو معنی پر غور کرے، اور جہاں رحمت کی آیت آوے وہاں رحمت کی دعا مانگے، اور جہاں عذاب کا ذکر ہو وہاں دوزخ سے پناہ مانگے، اور جب تمام کر چکے تو خدا کی حمد اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے مغفرت طلب کرے، اور جو چاہے دعا مانگے، اور پھر درود شریف پڑھے، اور حت المقدور قرآن پڑھنے میں دوسرا خیال نہ آنے دے، یعنی پوری توجہ قرآن پاک میں لگائے۔ اگر کوئی خیال آوے تو ادھر توجہ نہ کرے، وہ خیال خود جاتا رہے گا، اور تلاوت کے وقت لباس بھی جہاں تک ہو سکے صاف ستھرا پہنے۔ ہمارے ہاں تو نماز میں چڈیاں پہن کے لوگ آ جاتے ہیں، یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ نیکریں، چڈیاں، عجیب عجیب قسم کے لباس منع ہے، مکروہ ہے کہ اتنے بڑے حاکم کے دربار میں حاضری ہو اور ایسے لباس پہنے جس سے ایک تو اعضا بھی ظاہر ہوتے ہوں اور اعضا کے سب جسم کے سب بگاڑ ڈینٹ سب ظاہر ہو جاتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ کے سامنے اچھے شرعی لباس میں حاضر ہونا چاہیے تاکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توجہ بھی ہو، اللہ کا فضل مرتب ہو، اور ایسے لباس جس جو انسان کسی دنیاوی آدمی کے پاس جا کر پہننا مناسب نہ سمجھے۔ بعض لوگ تو نائٹ سوٹ میں ہی چلے آتے ہیں، اور بعض لوگ جو نہیں، ایسا نہ کرنا چاہیے۔ نماز بڑی محتم بشان عبادت ہے، اس کو خوب اچھے اہتمام کے ساتھ جہاں تک ممکن ہو کپڑے ڈھیلے ڈالے ہوں، لمبا کرتا ہو، اور اگر کوئی مجبوری سے قمیض پتلون پہنتا بھی ہے کسی عذر سے تو اس کو چاہیے کہ نماز کے لیے ایک لمبا کرتا رکھ لے، جب نماز پڑھے فولڈ کر کے رکھ لے اپنے بیگ میں، یا کہیں جیسے کام پہ گیا ہوا ہے، بعض جگہ فیکٹریوں میں یا کام کاج کی جگہوں میں دفتروں میں وہ پتلون قمیض پہننا لازم کیا ہوا ہے انہوں نے تو اس کو برداشت نہیں کرتے، تو ان کو چاہیے کہ ایسی مجبوری میں ایک کرتا اپنے پاس رکھ لے صاف ستھرا، اسی کے اوپر لمبا کرتا پہن لے، سب ڈھک جائے گا، شرم کے جو اعضا ہیں وہ ڈھک جائیں گے، اور جو پتلون وغیرہ ہوتی ہے اس میں سارے شرم کے اعضا بھی ظاہر ہوتے ہیں، بہت برا معلوم ہوتا ہے کوئی دائیں بائیں کھڑا ہو سامنے ہو، وہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق دے۔ بس دعا کر لیجئے بھائی، مجھے تو دعا کرانی آتی بھی نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگتا ہوں کہ اللہ آپ بن مانگے ہی عطا فرما دیجئے۔ میں انتہائی گھٹیا، انتہائی کمزور ہوں، انتہائی ضعیف ہوں۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما۔ یا اللہ یہ ہمارے بچوں نے تراویح میں قرآن پاک میں ختم کیا ہے، اے اللہ اپنے بڑی عظیم الشان نعمت سے نوازا۔ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے اس کی کما حقہ قدر نہ کی، اے اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اس کا حق کون ادا کر سکتا ہے، آپ کا کلام عظیم الشان ہے، اے اللہ بہت ہی عظیم الشان ہے، اس کلام کا کوئی مثل نہیں، اے اللہ اس کی کوئی قیمت نہیں ادا ہو سکتی، ساری کائنات کی دولت سورج چاند ستارے سب ڈھیر ہو جائیں تو اس کے ایک حرف کی قیمت، اس کا ایک حرف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اے میرے اللہ بس ہماری کوتاہیوں سے صرف نظر فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اس میں جو ہم نے غلطیاں کر دیں خطائیں کر دیں اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے, اور اے اللہ اس کے ایک ایک حرف کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا پورا قبول فرما لے. اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس سوال کے لائق نہیں ہیں, لیکن اے اللہ آپ بڑے ہی کریم ہیں, اپنے بندوں کی بڑی عزت رکھتے ہیں, اپنے بندوں کی بڑی لاج رکھتے ہیں, اے اللہ ہماری لاج رکھ لیجئے. اے میرے اللہ ہم ہیں تو آپ ہی کے بندے, اے اللہ آپ ہی کا کلام پڑھا ہم اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے ہرگز ہرگز اس کا کچھ بھی حق ادا نہ کیا, مگر اے اللہ آپ اپنا خاص فضل فرما کر خطاؤں پر ستاری فرما دیجئے, اے اللہ خطاؤں کو معاف فرما دیجئے, اور ہر ہر حرف کو ہمارے جتنے بڑے بڑے فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں اور خود قرآن پاک میں آپ نے ارشاد فرمائے ہیں, اس کی قدر و قیمت آپ نے بیان فرمائی ہے. اے اللہ اپنے فضل سے, محض اپنے فضل سے اے مولا کریم ہر ہر حرف پر ہمیں بھرپور نوازشات فرما دیجئے. اے اللہ بھرپور نوازشات فرما دیجئے, ہر ہر حرف میں اے اللہ جتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں, جتنے اس کے فوائد بیان کیے گئے ہیں, جتنے ثمرات بیان کیے گئے ہیں, سب کے سب سے اے اللہ ہم سب کو مالا مال فرما دے. اے اللہ ان بچوں کو قرآن پاک حفظ کرانے والے والدین کو اے اللہ اپنی شان کرم کے مطابق جزائے جزیل عطا فرما. اے اللہ ان کی دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے. اے اللہ دنیا بھی خوب دے آخرت بھی خوب دے. اے اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما, دنیا میں بھی اے اللہ ان کو عزت اور شرف نصیب فرما, اور ان حافظ بچوں کو بھی اے اللہ عزت اور شرف نصیب فرما, اور اللہ اس نعمت کی قدر نصیب فرما. کس قدر بڑی نعمت ہے, مرنے کے بعد ہی اندازہ ہوگا, لیکن اے اللہ ہمیں دنیا ہی میں اس کی قدر و نصیب فرما دے. اے اللہ جو جو بچے حافظ ہیں, جہاں جہاں قرآن پاک کے ختم ہو رہے ہیں, اے اللہ تمام جگہ کو اے اللہ تمام ختم قرآن کو قبول فرما لے. اے اللہ اس کی برکات سے سارے عالم کو نواز دے. اے اللہ خصوصاً یہ جو مصیبت اور پریشانی آئی ہوئی ہے, یہ مہلک بیماری آئی ہوئی ہے, اے اللہ اپنے کلام پاک کے ختم کی برکت سے اے اللہ سب کے سب کو رفع فرما دے. اے اللہ فساحل یا الہی کل صاحب بحرمت سید الابرار سہل, فساحل یا الہی کل صاحب بحرمت سید الابرار سہل, فساحل یا الہی کل صاحب بحرمت سید الابرار سہل. صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں جن پر یہ عظیم الشان کتاب نازل ہوئی, اے اللہ ہم پر خاص فضل فرما دے. اے اللہ تمام مسلمانان عالم پر اپنا خاص فضل فرما دے. اے اللہ آپ کے فضل کی ہم امیدوار ہیں, اور سب سے بڑی نعمت ہم مانگتے ہیں کہ ہم آپ کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں. اے اللہ 100% مطیع اور فرما بردار بنا لیجئے. اے اللہ شیطان اور نفس کے دھوکوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ غفلت کی زندگی سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ ایک ایک لمحے اے اللہ قدر کی توفیق نصیب فرمائیے, ہمارے ایک ایک لمحے کو ذاکر و شاغل بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے ہر ہر لمحے کو ذاکر و شاغل بنا دیجئے. اے اللہ اس قرآن عظیم کی عظمت کی توفیق دے, اس کی قدر کی توفیق دے, اس کے ہر ہر حرف کی قدر دے, اور اے اللہ اس کو بہت ذوق اور شوق کے ساتھ خوب خوب اچھا پڑھنے کی توفیق دے, اتنا اچھا پڑھنے کی توفیق دے کہ آپ اور آپ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہو جائے. اے اللہ عظیم الشان انعام عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس کی عظیم الشان جیسی عظیم الشان کتاب ہے, اے اللہ اسی قدر کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اس کے ایک ایک حکم پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اس کلام الہی میں بے شمار اسرار و رموز ہیں, اے اللہ ان کو ہمارے دلوں پر منکشف فرما دیجئے. اے اللہ ان کو ہمارے دلوں پر منکشف فرما دیجئے. اے اللہ اس کی حقیقت اور روح ہم کو عطا فرما دیجئے. یا اللہ اس کی حقیقت اور روح ہم کو عطا فرما دیجئے. اے اللہ تعلق خاص نصیب فرما دیجئے, تعلق مع القرآن نصیب فرما دیجئے, تعلق مع اللہ نصیب فرما دیجئے, تعلق مع القرآن نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو پکا اور سچا مومن بنا دیجئے. اے اللہ پکا اور سچا مومن بنا دیجئے. اے اللہ اس کلام الہی کی جتنی برکات ہیں اے اللہ ہم سب کو اللہ اس سے بھرپور مستفید فرما دیجئے, اور ہمارے بڑوں کے لیے اور ہمارے آبا و اجداد کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دیجئے. اے اللہ ہم جو پڑھتے ہیں اے اللہ اپنے فضل سے اس کو قبول فرما کر اس کا ثواب ہم تمام مسلمانوں کو عطا فرما دیجئے. اے اللہ بنی آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے. اے اللہ ہمارے لیے بھی اس کو انتہائی قبول فرمائیے. اے اللہ جو حفظ نہیں کر سکے اور ناظرہ پڑھتے ہیں, اے اللہ ان کو اپنا خاص تعلق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ آپ تو کر نہیں سکتے, بڑھاپا آ گیا, اے اللہ لیکن دل میں ایک تڑپ ہے, ایک ترس ہے, ایک خواہش ہے. اے اللہ بڑی زندگی کو ہم نے ضائع کر دیا. اے اللہ زندگی کو ہم نے ضائع کر دیا. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ معاف فرما دیجئے. اس قرآن عظیم کی برکات سے ہم کو محروم نہ فرمائیے. اے اللہ اس سے محروم نہ فرمانا. اے اللہ اس کے بھرپور فضائل سے نواز دیجئے. اے اللہ اس کے بھرپور فضائل سے نواز دیجئے. اے اللہ اپنے کرم سے ہم سے خوش ہو جائیے. اے اپنی رضا کامل نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ہر ہر لمحے کو اے اللہ سنتوں پر جان دینے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ ہر ہر سنت پر جان دینے کی توفیق نصیب فرمائیے. اللہ ہم کو اخلاق حسنہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ اخلاق حسنہ عطا فرما دیجئے. اخلاق سیئے سے ہم کو پاک فرما دیجئے. بہت برے اخلاق ہیں ہمارے. اے اللہ کانٹے ہیں ہم کانٹے. اے اللہ ان برے برے کانٹوں کو اے اللہ ہمارے قلوب سے نکال دے. اے اللہ اخلاق حمیدہ سے ہم کو نواز دے. اے اللہ ہم کو ایسا نمونہ بنا دے جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تھے. اے اللہ پیارے سے پیارا نمونہ بنا دیجئے. اے اللہ بہترین نمونہ بنا دیجئے. اے اللہ ہماری ذات سے کسی انسانیت کو اے اللہ کسی جاندار کو ہم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. اے اللہ ہم سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے ہماری ذات سے, نہ آنکھ سے, نہ زبان سے, نہ ہاتھ سے, نہ پیر سے. اے اللہ ہماری پوری کی پوری ذات کو امن و عافیت والا بنا دیجئے, خیر خواہ بنا دیجئے. اے اللہ خیر خواہ بنا دیجئے, بھلائی کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ والدین کی عزت عطا فرما دیجئے, والدین کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اولادوں کو اپنے والدین کی عزت کرنے کی توفیق دیجئے, والدین کو اولاد پر شفقت کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ جن کی اولاد ناکارہ ہے, اے اللہ جن کی اولاد بے ادب ہے, اے اللہ ان کو ادب نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ادب نصیب فرما دیجئے. والدین کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں, والدین کو ستا رہے ہیں, اے اللہ اپنے کرم سے ہم کو توفیق دیجئے. اے اللہ ہمارے بچوں کو توفیق دیجئے کہ اپنے والدین کے خوب ادب کریں اور ان کی خدمت کریں اور ان کی اطاعت کریں, فرما برداری کریں. اے اللہ اور والدین کو توفیق دیجئے کہ اپنی اولاد کے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ فرمائیں, شفقت و محبت کا معاملہ کریں. اے اللہ جن کے شوہر بیویوں کو ستا رہے ہیں, اے اللہ ان شوہروں کو توفیق دیجئے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ کریں. جن کی بیویاں شوہروں کو ستا رہی ہیں, اطاعت نہیں کر رہی ہیں, اے اللہ ان کو ان کی اطاعت کی توفیق دیجئے, فرما بردار بنائیے, با ادب بنائیے, خدمت گزار بنائیے, اور اپنے ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اور اے اللہ ہمارے بچوں کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے, اور ہمارے بچوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے والدین کو بنا دیجئے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ماں باپ کو نظر رحمت سے دیکھنے کا ثواب ایک حج کے برابر ہے. اے اللہ ہمیں سراپا رحمت بنا دیجئے. اے اللہ جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں, اپنے کرم سے ان کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے اور ان کے درجات بلند فرما دیجئے. اے اللہ جو پریشانی آئی ہوئی ہے, اپنے فضل و کرم سے اور بطفیل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے, اے اللہ اس مہلک بیماری کو جلد از جلد پورے عالم سے دور فرما دیجئے, اور صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ تمام بیماروں کو عطا فرما دیجئے. جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کے سب کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے. جس بھی بیماری میں ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے. اور اللہ ہم نے جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجئے, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اے مولا کریم آپ نے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجئے. کہ اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور بھی ضرور شرف قبول عطا فرمائیے. اے اللہ جن بچیوں بچوں کے رشتے نہیں آئے, اے اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجئے، محبت والے رشتے عطا فرما دیجئے، ایک دوسرے کے لیے ایثار و قربانی والے رشتے عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ جو بے اولاد ہیں اپنے کرم سے ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دیجئے، جن کی اولاد ہے اللہ ان کو مطیع اور فرما بردار بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے شرف قبول عطا فرما، اے اللہ میرے مرشد کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اور میرے گزشتہ مرشدین کے اللہ قبول مبارک کو نور سے منور فرما، اے اللہ درجات بے انتہا، اے اللہ قیامت تک ان کو درجات بے انتہا عطا فرما، اے اللہ ان کو بلندی درجات عطا فرما، جزائے جزیل عطا فرما۔ اور میرے مرشد قطب زماں عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ ان کو خوب خوب صحت سے نوازی، اور اے اللہ ان کے اہل خانہ کو بھی خوب خوب صحت سے نوازیے، اور خصوصاً یا اللہ جو جامعہ کے لیے زمینوں کی کوشش ہو رہی ہے، بہت ضروری زمینیں ہیں، اے اللہ آپ اپنے فضل سے اس کا انتظام فرما دیجئے، اے اللہ ان زمینوں کو جامعہ میں حق جلد از جلد نصیب فرما دیجئے، اور اس کے لیے ضرورت سے زائد وسائل عطا فرما دیجئے، خوب اے اللہ خوب خوب وسائل عطا فرما دیجئے، اور ہمیں اس میں استعمال ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على النبي الأمي الكريم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ کلپ سنانا ہے نا، کل کون سا نمبر سنایا تھا؟
دس برس کی یا پندرہ سال کے بالغ ہوئے تھے، پچیس سال تک نماز نہیں پڑھی، پچیس سال کے بعد کسی مولانا کی تقریر سے یا تبلیغی جماعت میں جانے سے توفیق شروع ہو گئی۔ یہ دس سال کی جو سزا ہے یہ معاف نہیں ہوگی جب تک آپ بھرے نہیں، جیسے آپ نے دس سال بجلی کا بل نہیں ادا کیا اور پھر آپ نے سرکار سے حکومت سے معافی مانگی تو کیا دس سال کی وہ اتھاوا ہم بالکل ہر مہینہ ادا کریں گے؟ بالکل صحیح ٹائم پر ادا کریں گے، لیکن پچھلا دس سال کا معاف نہیں کریں گے، البتہ قسط میں لگا دے گی۔ اگر آپ نہیں صاحب دس سال سے اکٹھا دوں گا تو میرے بچے بھوکوں مر جائیں گے، تو حکومت کہے گی دلّی کا آفس کی بھائی اچھا تھوڑا تھوڑا قسط دے دیا تو دس سال کی سزا ہے، قسط بھرو گے تم دفتر نہیں جا سکتے، بال بچوں کی فکر نہیں کر سکتے، وہ رات دن نماز بھی پڑھتے رہو، تو ایک وقت کی سزا ایک وقت میں ادا کر دیا، اگر کی آج کی ادا آپ کی اور دو رکعت فرض کی سزا ادا کر دو، ہر کے وقت میں چار ساری نماز پڑھ لی، چار سننا چار فرض دو سننا، اور اپنی پچھلی قضا بھی چار فرض کی نیت کر بعد میں قضا کو گھر میں کرے تو گھر ہی میں کرنا چاہیے، قضا ادا کرے تو گھر میں کرنا چاہیے، یا اس طرح سے ہو کہ کسی کو پتا نہ کرے، اور نمازوں میں مسجد میں پتا ہی نہیں کر سکتا چار رکعت میں کوئی نفل پڑ رہا، البتہ مغرب کی تین رکعت میں پتہ چل جاتا ہے یا وتر میں ہاتھ اٹھائے گا تو پتہ چل جاتا، اس لیے ان نمازوں کو تو گھر میں پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کے گناہ کی کسی کو خبر نہ ملے، گناہ کو بتانا بھی چاہیے، مغرب کی اور وتر کی سزا جب کرنی ہو تو اس کے لیے گھر میں آ کر کریں، باقی آپ سزا مسجد میں بھی ادا کریں، لیکن اثر کے بعد گھر میں آ کر سزا ادا کر سکتے ہیں، نفل تو مقبول ہے اثر کی نماز فرض کے بعد، لیکن سزا ادا کرنا جائز ہے، لیکن مسجد میں نہ کریں، کیونکہ مسئلہ عام مسلمانوں کو معلوم ہے کہ اثر کی فرض کے بعد تو نفل ہے نہیں، سب سمجھ جائیں گے کسی وقت بے نمازی رہا ہے، تو اپنے گناہ پر کسی مخلوق کو گواہ نہ لاؤ، اپنے گناہوں پر اپنے جرائم پر مخلوق کو گواہ نہ بناؤ، تو دس سال آدمی تاریخ نوٹ کر لی، مثلاً سن 83 ہے اور 5 سال کی کسی کی سزا ہے سن 1983 ڈائری نوٹ کر لی، اور پانچوں وقت کی روزانہ اپنا سزا ہو رہی، خالی فرق کی سزا فرق کی ہے سنت کی ماں سنت کی سزا نہیں، صرف وتر کی قضا کرنی پڑے گی. رات کو جب عشاء کی قضا کریں گے آپ کو چار فرض بھی پڑیں گے اور تین وتر واجب ہے اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی. اب سن 1983 سے شروع کیا ہے سب نے, جب 5 سال کی قضا تھی اس کی, جب سن 88 آیا اور پورا ہو گیا بس 5 سال ہو گیا وہاں, تو تھوڑا تھوڑا اچھا کبھی مان لو بیمار ہو گیا یا کوئی ضرورت پیش آ گئی سفر ہے ناگاہی ہو گیا تو سیدھا مت کرو اس کو پھر چاہتے ہوں بھر میں, مگر تاریخ سیریل نمبر سے رہے تو پھر وہ حساب صحیح رہتا ہے. 15 سال ہمارے ہوا تھا روزہ نہیں رکھتا تھا, 40 کی زندگی تھی اور اپنا کہیں بڑے ممکن دن میں اپنے اڑا رہا ہے لڑکوں کی کہاں اور چیز سے ہو. تو اب جب اللہ والا بنا اب اس نے سوچا بھائی مرنا ہی ہے تو کچھ روپئے روزے کی بھی قضا رکھے گا. اب تم کہے صاحب تو ہمارا تو 10 برس ہم نے روزہ نہیں رکھا, 15 سال سے لے کر 10 برس تک روزہ نہیں رکھا, 25 سال کے جب ہو گئے تو اب روزہ شروع کر دیا تو 10 برس کا روزہ کیسے رکھوں گی. ہفتے میں 2 دن رکھ لو تیر جمعرا تو ہر مہینے میں 8 دن ہو گئے اور سال کے کتنے ہو گئے 12 سے 96 اور 30 کیا 90, کم سے کم 3 برس کا روزہ ایک سال میں ادا ہو گیا. سمجھا اس طریقے سے آسانی سے کام بن جاتا ہے. اور اگر ہمت کر لیا اللہ کے خوف اور دوزخ کی آگ کے مقابلے میں تو ایک ایسا بہت تکلیف ہوگی. ہم سے تو رمضان جی کا فرض نہیں ادا ہوتا, اور کوئی کہتا ہم سے تو رمضان کا فرض بڑی مشکل سے ادا ہوتا, پچھلا قضا کوئی تھا مارنا کوئی ایسی چیز نہیں غریبوں کو کوئی پیسہ ویسا دے. دیکھو ہے یہاں پیسے سے نکال کر رہے ہیں, جب صحت ہے اور روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو روزہ ہی سے روزہ قضا ہو ادا ہوگا. ہاں اگر آپ کو لو بلڈ پریشر ہے کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو دل ڈوبنے لگتا ہے آپ کا پریشر لو ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کر لو, اگر وہ اجازت دے دے گا اور آئندہ صحت کی امید بھی نہ ہو تو پھر کفارہ ہے ہر روزے پر وہی 27 فکر والا 4 روپیہ 5 روپیہ 2 سیر زمین کی قیمت.
قضا نمازوں کا حضرت والا نے رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا, تو اس کی بیان چونکہ بہت قدیم تھا اس کی آواز پوری طریقے سے ریکارڈ نہیں ہو پا رہی تو میں زبانی طور پر کچھ بات عرض کر دیتا ہوں 2-3 منٹ کا یہ ہے کلپ. وہ حضرت نے فرمایا کہ جن لوگوں کی پچھلی زندگی میں فرض نمازیں قضا ہو گئی ہیں اور وتر قضا ہو گئے ہیں چاہے وہ غفلت سے ہوں چاہے بیماری سے ہوں تو وہ انسان توبہ کر لے اور ان قضا نمازوں کا اہتمام شروع کر دے ایک کے بعد ایک. اور اس کا آسان طریقہ یہ فرمایا ہے کہ جس کی بہت کثرت سے نمازیں قضا ہو گئی ہوں کئی برس کی ہوں خدا نخواستہ تو اس کو چاہیے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کی قضا کر لیا کرے, جیسے فجر کی نماز پڑھی تو 2 رکعت فرض پہلے اور پڑھ لے اور یہ نیت کر لے کہ جو سب سے پہلی نماز قضا ہوئی تھی وہ ادا کر رہا ہوں. کیونکہ ظاہر ہے یاد تو رکھنا مشکل ہے, کسی کی کم نمازیں قضا ہوں تو وہ تو یاد کر کے نیت کرنا چاہیے, لیکن جس کی نمازیں کثرت سے قضا ہو گئی ہیں یا بھول گیا ہے کہ کب کی قضا کی ہیں تو اس میں پھر یہ نیت کر لے جو سب سے پہلی نماز میری فجر کی قضا ہوئی تھی وہ ادا کر رہا ہوں. تو ہر نماز کے ساتھ ایک قضا پڑھ لیا کرے, اور فرض کی قضا ضروری ہے اور سنتوں کی قضا نہیں ہے, سنتوں کی کوئی قضا نہیں ہے, صرف فرائض پڑھ لے. تو 6 نمازیں دن بھر کی ہیں, فجر ظہر عصر مغرب عشاء اور وتر, یہ 6 نمازیں ہو گئیں. ان 6 نمازوں کی ایک ایک کر کے قضا کرتا رہے اور یہ نیت کر لے کہ جب تک میں ادا نہیں ہو جائیں گی پڑھتا رہوں گا, اور خدا نخواستہ وہ پھر بھی رہ جائیں اور دیکھے کہ ہمارا آخری وقت آ رہا ہے تو اس کے لیے وصیت کر جائے کہ میرے ذمے اتنی نمازیں قضا ہیں تو میرے مرنے کے بعد اگر وہ, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک جگہ لکھ لے کہ میری کل کتنی نمازیں قضا ہیں اور اس جو پڑھتا جائے اس میں نشان لگاتا جائے کہ اتنی نمازیں میں نے ادا کر لی قضا کر لی اس کی, تو پھر جو مرنے کے بعد وصیت کر لے کہ میرے ذمے اتنی نمازیں ہیں اور اس کا پھر فدیہ ہوتا ہے تقریباً 2.25 سیر گندم کا اس کی قیمت جو ہے ایک نماز کا فدیہ ہے, تو وہ وصیت کر جائے کہ پھر اس کے ترکے میں سے وہ ادا کی جائے گی اور دوسرے مسائل جو بھی ہیں. بہرحال وصیت کر دے تو جو بعد والے لوگ ہیں اس کو دیکھ لیں گے. اور طریقہ آسان یہ بتا دیا کہ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک پرانی پہلے والی نماز قضا کر لیا کر, اس طرح آہستہ آہستہ کر کے یہ قضا نمازیں اتر جائیں گی انشاءاللہ. اسی طرح دوسرا مسئلہ روزے کا بتایا کہ جن کے ذمے کثرت سے روزے قضا ہیں, اور خصوصاً اس میں خواتین کے ساتھ بہت زیادہ یہ ہو جاتا ہے کیونکہ جو ان کے مسائل ہیں ناغا کے مسائل وہ بہت سی خواتین جانتی نہیں ہیں, اور اس میں روزہ رکھ لیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ہمارا روزہ ہو گیا اور روزہ نہیں ہوا ہوتا, تو ان کو جب معلوم ہوتا ہے تو بہت پریشان ہوتی ہیں کہ ہمارے ذمے کئی برس کے روزے قضا ہو گئے, اب اس کو کیسے ادا کریں اکٹھے. تو اس میں بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے, اور حضرت نے آسان طریقہ بتایا ہے کہ ہفتے میں دو روزے رکھ لیا کرے, ایک پیر کا ایک جمعرات کا. ان دنوں میں روزہ رکھنا ویسے بھی مبارک ہے, اور البتہ قضا کی نیت کر لے کہ ہمارے ذمے جو روزے قضا ہیں تو ہر ہفتے میں دو روزے رکھنے سے سال بھر کے 96 روزے ہو جائیں گے. اس طرح دو تین سال میں جس کے جتنے روزے قضا ہیں اس طرح سے آرام سے روزے بھی قضا ہو جائیں گے. اور فرمایا ہے کہ صحت کے اندر روزے کا فدیہ نہیں دیا جا سکتا, یعنی جو اگر کوئی بیمار ہے وقتی طور پر اور آئندہ اس کے صحت مند ہونے کی امید ہے تو اس کو فدیہ ادا کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ یہ یقین نہ ہو جائے کہ اب وہ بالکل ہی اس کے درست ہونے کے امکان نہ ہو, تو زندگی میں فدیہ دیا جا سکتا ہے, ورنہ اس کو جب صحت ہو جائے تو پھر روزے کی قضا رکھنا ضروری ہے, فرض ہوتا ہے اس کے ذمے. تو یہ چند مسائل حضرت نے فرمائے ہیں, تو جن کے ذمے ہو ابھی سے شروع کر دیں, ورنہ بعد میں جا کر آدمی کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہم پہلے ہی کام کر لیتے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.